بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ائمہ سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے اور ہم امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ علیہ کے اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے پچھلے درس وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پچھلے نشست میں صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف میں نے بیان کیا تھا امام صاحب کی زبانی، اور آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. یہ غالبا اصل نمبر 19 ہے، 18 پچھلا تھا، 19 ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے تعلق سے دو اصل بیان کیے تھے. صحابہ کرام کے تعلق سے ایک اصل تھا، وہ نمبر 18 تھا، اور پھر آج یہ نمبر 19 ہے. امام صاحب عقیدے کے تعلق سے ایک بڑی اہم اصل پہ بات کر رہے ہیں، اور رسول جماعت کے علماء نے اس چیز کا بہت اہتمام کیا ہے کہ جب ارکان ایمان کی بات کر لیتے ہیں، ایمان کے مسائل کی بات کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی. اب ائمہ اور امراء المؤمنین یا حکمران جو ہیں مسلمان امت کے، اس مسئلے کا تعلق کیا ہے عقیدے کے امور سے یا عقیدے کے مسائل سے؟ یعنی فقہ کی کتابوں میں تو چلو ہو سکتا ہے کہ مسائل، کیونکہ اس کا معاملہ جو ہے یہ معاملات میں شمار ہوتے ہیں، یہ مسئلہ عام طور پہ کہ حقوق الراعی والرعیہ اور یہ جو معاملات ہیں، لیکن اس کو عقیدے کے مسائل میں جہاں پر ارکان ایمان کی بات ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کے توحید کی بات ہوتی ہو، اسماء و صفات کی بات ہوتی ہو، توحید عبادت کی بات ہوتی ہو، ربوبیت کی بات ہو، اور فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو ان مسائل کے ساتھ اس مسئلے کیوں جوڑ دیا گیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ نداء تکریم و تشریف ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا، اسی سے، اس چیز سے ان کو پکارا ہے، اور ایک مسلمان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کا ایمان ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی، زیادہ بہتر چیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر واقعی مومن ہو تو یہ بات سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پہلے نمبر پہ، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ رب ہے تمہارا، اسی کی فرمانبرداری کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی بھی فرمانبرداری کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ اطیعوا اللہ محمد الرسول اللہ اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ توحید کا حق ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسرے نمبر پہ، یا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورة النساء نمبر 59. تو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے جہاں پر کلمہ توحید کے حق کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اس کو یا الذین آمنوا ایمان سے جوڑ دیا ہے. اس سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ نے وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا ذکر بھی کیا ہے. اور اولی الامر کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں العلماء والحکام، عالم اور حاکم، اور حاکم من باب اولا ہے، اور ان دونوں کا گہر رشتہ ہے علماء کا اور حکام کا. کیونکہ حاکم جو ہے وہ علماء کے ساتھ رہ کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور حقیقتاً ولی الامر اسے کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہو، اور حکم چلتا ہے حاکم وقت کا. جو عالم ہے، عالم جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، عالم اپنی رائے پیش کرتے قرآن سنت کی روشنی میں، اس کی امپلیمنٹیشن ہو یا نہ ہو یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اسے رب کو جواب دینا ہے. لیکن جو قاضی ہوتے ہیں، قاضی جو ہیں، عام عالم اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ عالم فتویٰ دیتا ہے، قاضی فتویٰ دینے کے بعد اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرواتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. کس چیز کی زور پہ؟ حاکم کی زور پہ. ایسے نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. اسے سسٹم کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر عالم کو ہونا ضروری ہے اتنی ہی ضروری ہے حاکم کا ہونا، ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے، ورنہ پھر افراتفری کا عالم ہوگا اور کوئی بھی حکم شرعی پہ عمل کوئی کر نہیں سکے گا. آپ دیکھ لیں آج علماء سے فتاوی لیے جاتے ہیں، اگر تقوی نہیں ہے سائل کا تو پھر وہ عمل نہیں کرتا اس پہ، دوسرے سے تیسرے سے پوچھ لیا اور کہیں سے اپنا نکلنے کا کوئی راستہ بنا لیا. لیکن جو قاضی فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ اس عالم سے کم علم رکھتا ہے لیکن قاضی ہے، اس کے پاس ایک تو فتویٰ دینے کا سرٹیفکیٹ ہے، نمبر دو اس کو لاگو کرنے کا بھی اس کو حق ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس نے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اگرچہ غلطی بھی ہو اس میں. لیکن کس چیز کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ حاکم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جوڑ دیا ہے، کلمہ توحید سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. دوسری بات یہ ہے جب ہم نصوص دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے احادیث بیان فرمائی ہیں اس معاملے کے تعلق سے، اس نازک معاملے کے تعلق سے کہ مومن کا ایمان کے یعنی کوئی اور راستہ نہیں رہتا اس کسی مومن کے لیے الا یہ کہ آپ نے سر جھکا کے کہے آمنا و صدقنا. اور محدثین نے حدیث کی ہر کتاب آپ دیکھیں اس چیز کا ذکر کیا ہے، فقہا نے فقہ کی کتابوں میں، علماء عقیدہ نے عقیدے کی کتاب، ہم یہ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اس موضوع کی اتنی اہمیت ہے کہ علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے، نصوص کی کثرت، اور نصوص کی کثرت جو ہے وہ ایک عام مسئلے کو ایک بلند درجہ دے دیتی ہے کیونکہ شریعت نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مخالفین کی وجہ، مخالفین آئے روافض خوارج، اور خوارج نے خاص طور پہ ایک راستہ اپنایا اور انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا اور صحابہ کرام کے خلاف جنگ کی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف اور مشہور ہے کس طریقے سے انہوں کے خلاف جنگ کی، اور ان کا نعرہ ان الحکم الا للہ تھا کہ فیصلہ کا حق صرف صرف اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ الحق ارید بها باطل، بات تو سچی کہہ رہے ہیں، حق ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے پورے کائنات میں، کسی مخلوق کو ضرورت نہیں کہ اس کا حکم چلے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن ارید بها باطل، اس کلمۃ الحق میں یہ باطل چاہتے ہیں اور باطل کا ارادہ رکھتے ہیں. باطل کا ارادہ کیا تھا؟ رزلٹ آ گیا نا کچھ سالوں کے بعد، تکفیر سے ابتدا ہوئی اور قتل و غارت پر ختم ہوئی. آج دیکھیں آج تکفیر پھر تفجیر، وہی راستہ آج بھی موجود ہے، اور ہر زمانے میں سلف نے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آج دیکھیں ہم عقیدے کی کتابوں میں یہ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی یعنی کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں کہ ایسے ہوگا تو ایسے کر لینا، جو بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لمبی لمبی بات پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے، یوں ہوگا تو یوں کرنا، یوں ہوگا تو یوں کرنا. آدھے مسائل جو ہے خیالی مسائل ہیں، ابھی تک واقع بھی نہیں ہوئے. لیکن جب علماء سلف عقیدے کی کتابوں میں کوئی چیز کسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں، جو ہو رہی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر زمانے میں آتی رہیں گی. اور ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے، حکمران کی فرم برداری، طاعت ولی الامر، جو ہے یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. قرآن اور سنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، میں اس وقت زیادہ دلائل نہیں بیان کروں گا، اس پر میں تفصیل سے بات کئی مرتبہ کر چکا ہوں. جس نے مزید سننا ہے، قرآن کی فرم برداری عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اس میں میں نے تقریباً قرآن کی آیات، 10 احادیث اور 30 کے قریب سلف کے اقوال میں نے بیان کیے ہیں، 30 کے قریب، کہ سلف صالحین نے، اور خلف جو سلف صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں، انہوں نے ان آیات اور احادیث کو کیسے سمجھا ہے. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، سلف صالحین کے ایمان جیسا ہے، تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں ہو سکتے. ہم نے تو یہ راستہ اختیار کیا ہے. سلف صالحین نے کس طریقے سے ان نصوص کو سمجھا ہے، اور ان کے اقوال واللہ آپ پڑھیں روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. واللہ اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ وہ درس ایک دفعہ سن لیں، تقریباً ایک سوا گھنٹے کا درس ہے تقریباً، اس میں سارے دلائل ہیں، حوالوں کے ساتھ میں نے دیے ہیں. اب دوبارہ وہی بات دہرانے میں میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ساتھی یعنی جنہوں نے نہیں سنا، وہ نیٹ پہ بھی درس موجود ہے، آپ اصحاب الحدیث .com میں جا کے آپ عقیدہ سنت الجماعت کا جو موضوع ہے اس پہ آپ جائیں گے، تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو یہ اصل مل جائے گا کہ حکمران کی فرما برداری رسنت کے عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے. وہاں سے آپ مکمل درس سن لیں. امام صاحب فرماتے ہیں، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. فرما برداری حکمرانوں کے لیے ہے، چاہے وہ برا ہو، البر اچھا ہو، والفاجر یا برا ہو. اچھے حکمران کی بات تو سب کرتے ہیں کہ اس کی فرما برداری، برے حکمران کی فرما برداری کیوں کریں؟ کیونکہ نصوص عامہ نصوص ہے، پہلی بات یہ ہے، اس میں سب شامل ہیں، صیغ العموم کا استعمال کیا گیا ہے ان نصوص میں جس میں سب شام. دوسری بات یہ ہے کہ واضح الفاظ بھی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حکمران آئیں گے کہ جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے، اسمانی انسانی جسم میں. غور کریں ذرا، دل شیطان کا، جسم انسان کا ہے. سر حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع و اطع، فرما داری کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ انوار بوہر کو اخذ مارے، اگر یہ تمہیں کوڑے مارے وہ تمہارا مات چھین لے. عجب سی بات ہے، ایک شخص ہے، دل اس کا شیطان کا ہے، دل جسم انسان کا ہے، ظالم ہے، کوڑے بھی مارتے، حق بھی چھینتا ہے، کیا کرنا ہے؟ سمع ہوتا ہے. دوسری روایت میں ہے اصبروا، صبر کرو. کب تک کریں؟ حتی تلقونی علی الحوض، قیامت کے دن تک، جب تک زندہ صبر کرتے رہو. عجب سی بات ہے بھائی، ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے بہادری کا، ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ انصاف اور عدل کا، اپنا حق لینے کا، حق چھیننے کا، اور یہاں پہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ سر جھکا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہی خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں بہادری ہے، اسی میں عدل، اسی میں انصاف ہے. جو شک کرتا ہے کہ اس میں عدل انصاف نہیں ہے، تو میرے اس ایمان پر مجھے شک ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. ہاں، اگر آپ کو ان روایات پہ کوئی غلط فہمی ہے کہ صحیح ہے یا نہیں، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن ایسا مسلمان جس کو یہ یقین ہو کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں، بہادری کی بات اور ناانصافی کی بات مومن نہیں کہہ سکتا، یاد رکھیں. پھر دوسری بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم بہادری کا راستہ اختیار کریں، اور امن و امان کا راستہ اختیار کریں،
حق
کو لینے کا راستہ اختیار کریں، عدل و انصاف کا راستہ اختیار، یہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس خاص معاملے میں آ کے اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں، یہی بہادری ہے. میرے بہادر ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہتے، بہادر تلخ زبانی کو نہیں کہتے. بہادر کون ہے؟ اب سلام کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے غصے پر قابو پائے، اپنے جذبات پہ قابو پانے والوں کو بہادر کہتے ہیں. اور شریعت میں سے جذبات کو پالش کرتی ہے، جذبات کو حد لگاتی ہیں. جو شریعت کے اندر رہتا ہے وہی بہادر ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ کبھی بہادر ہو نہیں سکتا. چاہے گردن بھی کٹوا لے وہ، چاہے سینے پہ گولے بھی کھا لے، وہ کبھی بہادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے جذبات سے کام لیا ہے، شریعت کی حدود سے کام نہیں لیا ہے. غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکا نا، جذبات بھی تو غصے بھی تو جذبات ہیں نا. اگر حکمران بدکار بھی ہو، اللہ کا نافرمان بھی ہو، تب بھی اس کی فرما برداری ہے. الا ایک روایت میں ہے، لا ما صلو، کبھی بغاوت نہ کرو جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3455. اور دوسری روایت جو عام اور معروف روایت ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، لے کہ تم کفر بواح دیکھو، واضح کفر دیکھو جس پر تمہارے پاس دلیل ہو کہ انہوں نے کفر کیا ہے. اگر کفر نہیں ہے، کیونکہ نماز کو ترک کرنا بھی کفر ہے، اگر کفر بواح نہیں ہے، واضح کفر نہیں ہے، تب تو پھر ایک ہی راستہ باقی رہتے، وہ ہے فرما برداری کا راستہ. اگر کفر واقع ہو جائے تب بھی یاد رکھیں، شریعت نے اس کی حد لگائی، شروط ہیں کہ کافر حکمران کے خلاف کاروائی بغاوت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے، اور میں سب یہ بیان کر چکا ہوں. اس لیے ان معاملات کو ذرا یعنی بغیر علم کے، کوئی بھی شخص اگر اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے تو بغیر علم کے بات نہ کرے. جس نے حکمران سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو علم حاصل کر کے رکھے، کوئی حکمران خلاف بات کرنی ہے تو علم کی بنیاد پہ بات کرے. جہالت کی بنیاد پر بات کرے گا تو سوائے گناہ کے اور سوائے فتنے کے، سوائے لعنت کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ فرمانے کے کچھ اور نہیں ملنے والا اسے. امت میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ تو کہا کہ ہم اچھے حکمران کی فرمانداری کی بات تو کرتے، برے کے نہیں کبھی ماننے والے ہم. روافض اور خوارج، ان دونوں نے یہی کہا، اچھا ہے تو ہم مانیں گے اس کی بات، برا ہے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے. خواری نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو تکفیر کے راستے کو اختیار کیا. انہوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا، تو آپ مجھے اور آپ کو راج گھبرانے کو کیا چھوڑیں گے. وہ امام صاحب فرماتے ہیں، ومن ولی الخلافت، اور جو خلیفہ بن گیا، واجتمع الناس علیہ، اور لوگ اس پر جمع ہوئے، ورضوا به، اور اس پر خلافت پہ راضی ہو گئے، ومن علیہم بالسیف، یا دوسری طریقہ جو ہے، ایک تو لوگ راضی ہو جائے حکمران بننے، دوسرے طریقہ یہ ہے حکمران بننے کا کہ اگر کوئی شخص تلوار کی طاقت سے یعنی حملہ کرے اور وہ کسی ملک پر قابض ہو جائے، ایسا شخص جو ہے امام صاحب فرماتے ہیں، ومن علیہم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین، اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے. اور اس کی دلیل میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم معروف و مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت میں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگرچہ ایک عبد حبشی آپ لوگوں پر مسلط نہیں ہو جاتا یا قابض نہیں ہو جاتا یا تمہیں حکم دینے والا نہیں بن جاتا، اب عبد حبشی کہاں پہ؟ اور اس کے بعد روایت ایسے اوصاف آئے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی شکل و صورت نہیں دیکھنی، اس کی حیثیت حلے نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ حکمران بن گیا ہے بس، کیونکہ مسلمانوں کا خون سستا نہیں ہے، مسلمانوں کی جان، عزت، مال کی حفاظت دین کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد جو ہے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت اور دین کی حفاظت کرنا جو ہے، یہ اس معاملے میں آ کے کافی کمزور پڑ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جب بھی خروج ہوا ہے، قتل و غارت عام ہوئی ہے، مسلمانوں نے مسلمانوں کی قتل کیا ہے، جانے دشمن بنے ہیں، ان کا مال لوٹا گیا، ان کی عزت محفوظ نہیں رہی. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میرے بھائی یہاں تک بعض ایسے جوان آج یہاں پر جو موجود ہیں، جو جن کو یعنی جو عراق کی طرف گئے تھے اور افغانستان، خاص میں عراق سے جو پکڑے گئے ہیں، یہاں پر موقوفین ہیں، جن کو نظر بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، ان سے پوری ٹیم یہاں پر مرتب کی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، انہوں نے ان کی اصلاح کے لیے، اس میں علماء بھی ہیں، سیکیٹسٹ بھی ہیں کافی، یعنی ایک لجنہ پورا ایک ٹیم بنی ہوئی ہے. ان میں سے شیخ احمد الفیفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے بات کی ہے، واللہ عقل حیران ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہم تو اس دن کو منتظر تھے جب ہم ریاض فتح کریں گے اور سعودی عورتیں کو لوڈیاں بنائیں گے. واللہ وہ قسم کھاتا ہے واللہ. آج بھی وہ موجود ہیں، ان میں سے بعض توبہ بھی کر چکے ہیں، وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں ہماری یہ سوچ تھی، ہم یہ کہتے تھے. یہ سوچ کیسے وہاں تک پہنچ گئی کہ کس چیز سے پتا کرنا؟ وہ کہتے ہیں کافر ہیں، حکمران کافر ہے، ان کو ماننے والا بھی کافر. تکفیر کیسے عام ہو گیا امت میں؟ دیکھو اس دن سے آج تک اس کا اثر بھی آج موجود ہے. اگر حکمران طاقت کی بنیاد پر حکمران بنا ہے، چاہے طاقت ووٹ کی طاقت سے ہو، دیکھیں اگر ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اگرچہ غیر شرعی ہے، لیکن اس کی طاقت کی بنیاد پر حکمران بن گیا ہے، تب اس کی فرما برداری ہے. طریقہ غلط ہے، شرع غیر شرع الگ بات ہے. یہ نہ دیکھو وہ عبد حبشی ہے، اس کی شکل و صورت بری ہے، وہ یہ ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں شرعت یہ حکم دیا ہے کہ اگر حکمران بن جائے اور اپنی طاقت کی بنیاد پر وہ قابض ہو جائے، اسی کا حکم اسی کا سکہ چلتے، جیسے کہ عام لفظ میں کہا جاتا ہے، تو بھی اس کی فرما برداری واجب ہو جاتی ہے. اگر نہیں، اصبروا، اس کے ضد ہے اخرجوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اصبروا، روافض کا حکم ہے، خوارج کا حکم ہے اخرجوا. اب مومن خود دیکھ رہے کہ اس نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہے. اہل سنت کا راستہ ہے اصبروا، البدع کا راستہ ہے اخرجوا. امام صاحب والغزو ماض مع الامراء، یہ بیسواں اصل کر لیں. والغزو اور جہاد ماض رہے گا، مع الامراء حکمرانوں کے ساتھ، الى یوم القیامت تا قیامت، البر والفاجر. اچھا حکمران برا حکمران، جہاد حکمران کے ساتھ ہی کرنا ہے. بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوتا، اور جہاد کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ امیر کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر جہاد نہیں کیا جاتا. لا یترک، نہیں چھوڑا جائے گا. کس چیز کو؟ جہاد کو. الباني رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، یاد رکھیں، یہ جان لکھے جہاد کی دو قسمیں ہیں. پہلے فرض عین، اور یہ وہ جو مسلمان ملکوں میں کوئی کافر حملہ کرتا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے آج فلسطین پہ حملہ کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ گنہگار ہیں مسلمان جو ان کو باہر نہیں نکالتے. اور دوسرا فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگ اس پر قائم ہو جائیں تو دوسروں پر گناہ باقی نہیں رہتا. اور اس میں، اس جہاد میں یہ بھی جہاد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو علم کا جہاد ہے، جو دوسرے ممالک تک جو ہے وہ کلمہ توحید اور دین اسلام کی دعوت لے کے جاتے ہیں آخر تک، اور انہوں نے شرعیۃ طحاویہ کی تحقیق میں یہ بات بیان فرمائی ہے. بہرحال یہ بات معروف اور مشہور ہے رسول جماعت کے عقیدے میں کہ جہاد بغیر امیر کے، بغیر سربراہ کے نہیں ہوا کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد ایک عبادت ہے، اور عبادت جیسے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ہر عبادت کی حدود شرعیہ ہیں. اگر ان حدود سے کوئی شخص نکل جائے تو عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں رہتی، پھر وہ عبادت جو ہے عبادت نہیں رہتی. وہ اس طرح سے جہاد بھی عبادت ہے، اور جہاد کے بھی اصول ہیں، جہاد کے بھی ضوابط ہیں، شروط ہیں، اور ان شروط میں سے حکمران کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، یا سربراہ کا ہونا ضروری ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، اگر ہر انسان اپنی مرضی کرے کب اس نے اٹیک کرنا ہے، کب ڈیفنس کرنا ہے، کب کون سے ہتھیار کب استعمال کرنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، کب رکنا ہے، یہ چیزیں بغیر امیر کی نہیں ہو سکتی. ایک شخص حکم دینے والا ہوگا، اس کی فرما برداری کی جائے گی، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ ایک کہے گا ہم نے اٹیک کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہم نے ڈیفنس کرنا ہے، تیسرا کہے گا ہم نے دائیں جانب سے حملہ کرنا ہے، چوتھا کہے گا نہیں ہم نے بائیں جانب سے حملہ کرنا ہے. تو آپس میں تفرقہ ہو جائے گا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو آپ کافروں کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ آپ دیکھیں دنیا کے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہ ہوتا تو دنیا کی اسٹریٹجی دیکھیں آپ، دنیا میں جو بھی جنگیں ہوتی ہیں بغیر سربراہ کے ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جنگ میدان جنگ میں آنا ناممکن ہے. کامیابی دور کی بات ہے، اس میں قدم رکھنے میدان جنگ میں بغیر سربراہ کے آپ آ نہیں سکتے. تو شریعت جو ہے وہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے، جس میں آج تک کسی دنیا کے دانشور نے یا کسی دنیا کے عالم نے انگلی اٹھا کے لیے نہیں کہا کہ شریعت کا یہ حصہ جو ہے یہ کمزور ہے، اور جس نے ایسا کیا اس کے بعد اس کے منہ پہ آ کے لگی. اتنی دلائل قرآن اور سنت سے حدیث میں ہیں کہ اس کے سامنے وہ لاجواب ہو گیا. ہاں جہالت اس نے کہہ دیا، بعض لوگ کہہ دیتے اسلام میں یہ کمی ہے، اسلام میں وہ کمی ہے، اسلام میں یہ کمی ہے، لیکن جب جواب دیا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں تو خاموشی کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا. امام صاحب فرماتے ہیں وَقِسْمَةُ الْفَيْءِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ لِلْأَئِمَّةِ مَاضٍ، جیسے کہ جہاد بغیر امام کے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے قسمت الفیء، اور فیء اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے ملتا ہے، غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بعد کافر شکست ملتی ہے، ان کا مال جو ملتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے. وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، اور حد قائم کرنا بھی لِلْأَئِمَّةِ، یہ حکمران کا حق ہے، ماضن یہ بھی تا قیامت رہے گا. لیس لأحد ان یطعن علیہم ولا ینازعہم، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان پہ تان کرے نہ ان کا منازعہ کرے، یعنی حکومت چھینے کی کوشش کرے. اور یہاں پر دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عام بات ہے عام مسلمان ملکوں میں، جیسے آج کل ہمیں یہ فتنے نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حکمران جو ہیں وہ بدکار ہیں، برے ہیں، ناانصافی سے کام لیتے ہیں، ملک کو کھائے جا رہے ہیں، اور ان کا محاسبہ کریں. اس محاسبے کے تعلق سے ایک بڑی آپ میں حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 میں بڑی پیاری حدیث ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کل ما هلك نبی خلفه نبی، بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جن کے سربراہ نبی تھے، ایک نبی وفات پا جاتا تھا دوسرے نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وَسَتْكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرُ، میرے بعد خلیفے آئیں گے اور کثرت ہی ہوں گے. قَالُوا وَمَا تَأْمُرُنَا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ قَالَ فُو بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، جس کی بیعت تم کر چکے اس کی وفا کرو، کیونکہ یہ عہد نامہ ہے. الاول فالاول، پہلا پھر اس کے بعد دوسرا، پھر جس ترتیب سے آپ نے ان کو وعدہ دیا ہے. وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، اور ان کو ان کا حق دو فرما برداری کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا جو ذمہ داری ان کو سونپی ہے. متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 3455، صحیح مسلم حدیث نمبر 1842. آخری لفظ دیکھیں حدیث کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں. اللہ آپ سے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو حق دو اور ان کا محاسبہ کرو، حدیث کے الفاظ دیکھیں، ان کو حق ان کا دو، محاسبہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. یہ آپ لوگوں کا کام نہیں، کہ اگر محاسبہ ہمارے ذمہ ہو جاتا تو کوئی حکمران رہ نہ سکتا. میں سچ بات کہہ رہا ہوں, اچھے بھی نہ بچتے برے بھی نہ بچتے, کیونکہ انسان نقائے سے بھرا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں بھی کوئی نقص ہو جائے گا. میں محاسبہ, پوری قوم محاسبہ کھڑی ہو جائے گی, بغاوت ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا, کبھی کوئی حکمران آ رہا ہے, انسٹیبلٹی اتنی ہو جائے گی کہ ملک تو چل نہیں سکے گا. ملک کا نظام ایسے نہیں چلتا, ملک کا نظام چلتا سسٹم کے ساتھ, اور سسٹم ہوتا ہے جب کوئی حکومت ہو, حکومت حکمران کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر وسلم نے یہ نہیں فرمایا اسٹرائک کرو, اگرچہ پرامن اسٹرائک کیوں نہ ہو, سڑکوں پہ آ جاؤ, ان کا محاسبہ کرو, یہ نہیں فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں, جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, اور آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. انہوں نے نافرمانی کی ہے, لوگوں کا حق کھایا ہے, اللہ کے پکڑ سے کہاں بھاگیں گے. آپ بھی وہی غلطی نہ کریں کہ جو حکم آپ کو دیا گیا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی آپ کے کل کو پکڑنا ہو. اور عجب بات یہ کہ بعض لوگ جو ہے, کوئی کہتے ہیں ڈیموکریسی دین کا حصہ ہے اس کی تائید کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں اسٹرائکس دین کا حصہ ہے اس کی تائید کرتے ہیں, کہتے بشرط کے پر امن ہونی چاہیے. میرا اسٹرائک پر امن ہو یا اسٹرائک بد امنی والی ہو, اسٹرائک کسی قسم کی بھی خروج کا ایک راستہ ہے جسے میں منع کیا گیا. اصبروا ایک ہے, اصبروا ایک لفظ ہے, اس کے علاوہ اس کے ضد میں جتنے بھی الفاظ ہیں اصبروا کے علاوہ, اگر صبر نہیں کرتے ہو باقی جو بھی کاروائی کرتے ہو وہ خروج کے زمرے میں آتی ہے, چاہے وہ زبان سے ہو, چاہے وہ ہاتھ سے ہو, چاہے وہ قدموں سے چل کے باہر نکلنا ہو, یہ سارا خروج میں آتا ہے جو صبر کرنے کی ضد ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں تم لوگ کیا سمجھتے ہو, ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں, ہمارے حقوق کھائے جائیں, یہ لوگ کھاتے رہیں, اور ہم یہ آسمان دیکھتے رہے کہ کب آسمان سے ہمیں کوئی نجات آتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کیا ہے اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. سچ بات ہے, یہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو آج ہمیں یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. میں سود کھاتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, ناانصافی کرتا ہوں, میرے اپنے گھر والے, میرے پیارے میرے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں, تو میں پھر کیا اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرے سر پہ جو حکمران آئے گا وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا, یا انصاف کرنا چاہیے میرے ساتھ. جب میں نے اپنے پیاروں پر ظلم کیا ہے تو وہ تو میرا پیارا نہیں ہے, نہ میں اس کا پیارا ہوں, اس نے تو مجھے اور ظلم کرنا ہے. تو یاد رکھیں جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. یہ ہمارے اعمالوں کے ریفلیکشن ہے, یہ ہمارے بد اعمالوں کی سزا ہے, یوں سمجھ لیں آپ. اور امام حسن بصری کا قول معروف و مشہور ہے, کما تکونی ولی علیکم, جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اور یہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی یعنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. سورۃ الانعام 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے, دوست بناتا ہے. کس چیز کی بنیاد پہ؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, عمل کی بنیاد پہ جو وہ کرتے ہیں. اچھے اعمال تو اچھے دوست, برے اعمال تو برے. اور یہ جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں. اور اس وقت تک, اور یہ سچ بات ہے, اس وقت تک آسانی نجات نہیں آئے گی جب تک ہم نہیں بدلیں گے. یاد رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو حکمران کو بھی جھوٹ بولنا چاہیے, اس کو نہیں بولنا چاہیے جھوٹ, لیکن مجھے بھی تو نہیں بولنا چاہیے نا. ظلم اسے بھی نہیں کرنا چاہیے, مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یاد رکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں آپ. صحابہ کرام میں سے حکمران کون بنا, خلیفہ کون بنا, سربراہ کون بنا؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اچھا انسان تھا اس زمین پر, اس زمین پر اس وقت سے بکر صدیق سے بہتر کوئی انسان نہ تھا. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمی حکمت دیکھیں, جب بہت سارے اچھے لوگ ہوں تو ان کا سربراہ ان میں سے سب سے اچھا بن جاتا ہے. اور اسی احکم الحاکمی یہ حکمت ہے, جب بہت سارے برے لوگ ہوں تو سب سے بدترین لوگ ان کے سربراہ بن جاتے ہیں. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. چینج ہم چاہتے ہیں اوپر سے آئے, اوپر سے چینج آئے گی اوپر والے سے, وہ چینج کر سکتے ہیں. وہ تو عز منتشا, وہ تو ذل منتشا. لیکن چینج اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے شروع کرو. ان سٹرائکوں سے چینج نہیں ہوتی، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے چینج کبھی نہیں آتی. سبحان اللہ برکات. چینج آئے گی اور واللہ ہی آئے گی. کب آئے گی؟ جب میں چینج ہوں گا، جب میرے گھر والے چینج ہوں گے، جب میرے پڑوسی، میرے تاثیر میرے گھر والوں پہ ہوگی، میرے پڑوسیوں پہ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ یہ معاشرہ چینج ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ حکمران بھی چینج ہو جائیں گے. احکم حکم ہے، یہ کبھی بھی حکمت نہیں ہے کہ لوگ اچھے ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، موحد ہوں، متبع سنت ہوں، اور ان پہ حکمران جو مسلط ہوں وہ بدکار ہوں. سلف کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئے تھے، لیکن اب غور کریں، جو ہی اچھائی کم ہوتی گئی، ذرا غور کریں، صحابہ کرام تھے ابتدا میں، کوئی فتنہ نہیں تھا، تو سب سے اچھے لوگ خلفاء راشد اربع، ان کے بعد آہستہ آہستہ مسئلے شروع ہوئے، اسلام میں بہت سے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے. ایمان کی کمزوری تھی، بد عملی تھی، مومن بھی تھے، حق والے بھی تھے، خیر والے بھی تھے، لیکن جو ہی خیر کم ہوتا گیا، شر بڑھتا گیا، اتنی آپ دیکھیں سبحان اللہ حکومت کیسے چینج ہوتی گئی. اس کا اثر اوپر کیوں ہوا؟ حکمران کا اثر کیوں ہوا؟ جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم جہاں پہ موجود ہیں، جس چوراہے پہ آج ہم کھڑے ہیں، ہم بھی پریشان، ہمارے حکمران بھی پریشان. آپ کو پتا ہے کہ آج کا حکمران جو ہے وہ لوگوں سے، اپنی رعایا سے زیادہ پریشان ہے. اس کی مسکراہٹ بناوٹی مسکراہٹ ہے ساری، کیونکہ کہتے ہیں نا، جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ کہتے ہیں چھوڑتا ہوں مرتا ہوں، کھاتا ہوں مرتا ہوں. وہ کنڈیشن ہے اب. سیاست ان کی دن اتنی بھر چکی ہے کہ اگر وہ سیاست کو چھوڑتے تو مرتے ہیں، سیاست میں رہتے تب بھی مرتے ہیں، کیونکہ ان سے انصاف تو ہونا نہیں، بہت مشکل ہو گیا انصاف ان سے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسے آپ دیکھتے ہیں کہ چینج کے لیے لوگ آج اٹھ کے کھڑا ہو گئے. دا چینج وی نیڈ، نعرہ لگا رہے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں. کیا تبدیلی کی ہے؟ لیبیا میں ہزاروں لوگ مرے ہیں، مصر میں آج تک بد امنی ہے، شام میں آج تک بد امنی ہے، کئی ہزار لوگ مر گئے. میرے بھائی مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ حکمران آئے گا ظالم، ہم لوگ اٹھیں گے اس کے خلاف، ہزار لوگ مر جائیں گے، وہ حکمران ہزار، دس پندرہ بیس ہزار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، خون بہانے کے بعد وہ چینج ہوگا، پھر ایک دوسرا حکمران آئے گا اسی معاشرے میں سے، وہی جھوٹ بولنے والا، وہی سود کھانے والا، وہی رشوت کھانے والا، وہی ظلم کرنے والا، پھر وہ آئے گا، پھر ہم اٹھیں گے، پھر بیس ہزار لوگ قتل ہو جائیں گے، پھر وہ حکمران چینج ہو. کیا عقل مندی کی بات ہے؟ اتنا سستا خون ہو گیا مسلمانوں کا کہ ایک حکمران کو ہم اتارنے کے لیے اس منصب سے بیس ہزار، دس ہزار، میرے بھائی دو مومن، دو، آپ بیس ہزار کی بات میں کہ دو کیوں قتل ہو جائے ناجائز؟ وجہ کیا ہے؟ کس لیے اتنی سستا ہمارا خون ہے؟ ہم حکمرانوں کا خون بھی ضائع کر دیں. اور یاد رکھیں، جو بھی اسرائیل کے لیے نکلے ہیں، ان کے پاس جذبات ہیں، اٹھو نکلو بس اس کو اتارو. اچھا اتار دیا، ہمارے سے نعمت بدل کیا ہے؟ کیا نعمت بدل ہے؟ کون سا نعمت بدل ہے؟ فلان شخص، فلان شخص جو ہے وہ، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو پہلے کو اتار دیا ہے، جو ظلم کرتا تھا، یہ انصاف کرے گا؟ ہاں کرے گا. انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو جواب دے دے گا یا اپنے تعلقات. انصاف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی دین شریعت کا نفاذ کرے گا نہیں کرے گا، یہ انصاف ہے. یہاں پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے، ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے، کیونکہ ان کی جتنے بھی نام بدل موجود ہیں، جو بھی اپوزیشن میں تھے، جو بھی لیڈران ہیں، ان کے پاس یہ سولوشن نہیں ہے. وہ جن کے پاس کچھ ایسا سولوشن ہے وہ خیر پر نہیں ہے. جو کہتے ہیں ہم متقی پرہیزگار، خود ان کا عقیدے بگڑے ہوئے ہیں. خمینی کو دیکھ لیں آپ، خمینی دین کے نام پر اس نے جو انقلاب لے کے آئے، کیا انقلاب لے کے آئے؟ وہ بعض اہل سنت میں سے بھی لوگ اس انقلاب کی تائید کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا انقلاب تھا، بڑا عظیم انسان تھا. یہ کیسا عظیم انسان ہے جو شخص قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی کلام نہیں ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کا اتنا بلند درجہ ہے جو نہ کسی نبی نے حاصل کیا اور نہ کسی مقرب فرشتے نے پایا ہے، جو صبح شام اپنی باتوں میں، اپنے لیکچر میں صحابہ کرام کو گالی دے، ان پر کفر کے فتوے لگائے، امہات المؤمنین پر وہ کشان میں گستاخی کرے، گالیاں دیں، یہ شخص عظیم ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا ہماری سوچ کو؟ ہمارا بس یہ کہ حکمران کے خلاف ہم نے، یہ ظالم حکمران ہے، جو بھی اس کے خلاف کارروائی کرے گا ہم یہ بھول جائیں گے وہ کیسا انسان ہے، اس کا عقیدہ کیا, بس کہتے ہیں نا آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے, بس میرے دشمن کا دشمن ہی میرا دوست ہو گیا, اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے. اور اس انقلاب کی بات آج کل میں نے سنا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, ایک عجیب نئے ایک فطرہ لے کے آئے ہیں. اب وہ پورے پاکستان میں اعلان کروا رہے ہیں کہ خبردار کوئی بھی ووٹ کے لیے نہ جائے, کوئی ووٹ نہ دے, یہ سسٹم ہی خراب ہے, یہ وڈیروں کا سسٹم ہے, یہ غلط سسٹم ہے. ڈیموکریسی شرعی ہے, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ڈیموکریسی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کو خراب کیا گیا. اور یہ جو آج حکمراں موجود ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو ہوس نے کہا ہے بھائی ڈیموکریسی ٹھیک ہے, غلط ہے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے غلط کیا ہے, اب جن کے ہاتھ میں وہ ٹھیک ہیں, اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حکمران کو آپ غلط نہیں کہہ رہے تو کہ آپ پوزیشن نہ خراب ہو, وہ ان کو بھی ٹھیک ہے کہہ رہے ہو, پھر ڈیموکریسی بھی ٹھیک ہے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے غلط کیا ہے تو جن کے ہاتھ میں یہی تو حکمران ہے اور کون ہے. پھر آپ کے پاس جو سسٹم ہے وہ کہتے ٹھیک ہے یہ سسٹم چھوڑ دیتے ہم, جو آج ہے آپ کے پاس نیا بدل کیا ہے, کہتے میرے پاس ہے, کہتے میں نے پرویز مشرف سے 3 گھنٹے بات کی ہے اور میں نے اس کو سمجھایا ہے. تو کہتے اچھا ہمیں تو بتائیں گے, کہتے آپ کو نہیں بتاتا میں, کہتے مجھے کیوں بتاتے ہو, کہتے اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ بعض جزئیات پہ لوگ جو ہے ڈبیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اس میں کوئی یعنی اختلاف ہو جائے گا اور اصل مقصد جو ہے اس سسٹم کو لاگو کرنے کا وہ مقصد رہ جائے گا, اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. کہتے اچھا آپ پاکستان آ جائیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے آپ آ کے, کہتے نہیں ابھی نہیں آتا میں آؤں گا دور بیٹھ کے, اور وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے, کہتے جیسا کہ خمینی آیا تھا اور وہ انقلاب لے کے آیا تھا, صرف لوگوں کو اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ہم نے اس ڈکٹیٹر سے جان چھڑانی ہے, شاہ سے جان چھڑانی ہے, اور پھر نیا بدل کیا ہے تمہارے پاس ہو یا نہ ہو بعد میں دیکھ لیجیے, ابھی تو اسے جان چھڑا لو. اور خمینی بھی باہر سے آیا تھا, پھر اپنا اس نے لوگوں کو دستور دیا, لوگوں نے اپنایا, تو وہ بھی خمینی جیسا کام کرنا چاہتا ہے, دیکھیں وہ بھی انقلاب لے کے آنا چاہتا ہے. کہتے آپ پھر اب کب آئیں گے, کہتے جب لوگ سڑکوں پہ نکلے گے تب آؤں گا میں, لوگ تو پہلے سڑکوں پہ بےچارے, نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ کھانے کچھ ملتا ہے, بھوک سے لوگ پہلے سے سڑکوں پہ موجود ہیں, آپ اور کون سی کن سڑکوں کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے جو سڑکوں پہ موجود دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ جو شاپنگ کے لیے جائے, جن کے پاس وہ شاپنگ کے لیے بازاروں میں ہیں, دوسرے وہ جو سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ, میں ان سوئے لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں, یہ روڈ پہ آ جائیں. لوگ روڈ پہ آ جائیں لیکن پرامن طریقے سے, جو روڈ پہ آتے پرامن طریقے سے آتے ہیں, میری بات یہ دیکھیں کہنا آسان ہے, آپ کی بات سن کے جو لوگ روڈ پہ آئے قتل غارت شروع ہو گئے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہ کہنا میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا پر امن طریقے سے, میرے بھائی لڑائی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, قتل غارت بھی ہوگی, افراتفری کا عالم بھی ہوگا, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا شرعی طریقہ ہے؟ آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ بدلنے کا طریقہ ہے؟ ان اللہ ان الہ, اگر یہ خروج نہیں ہے تو خوارج کا راستہ, تو پھر کون سا راستہ خوارج کا؟ رہتا ہم سب پر رحم فرمائے. پر آگے امام صاحب فرماتے ہیں لیس لأحد ان یطعن علیہم, کسی کے لیے جائز نہیں کہ حکمران وقت پر لان تان کرے, ان کی تنقیص کرے, ولا ینازعہم ولا ان کی منازعت کرے. ودفع الصدقات الیہم جائزۃ نافذۃ, اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے حکمران کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی زکوٰۃ ہے ہم بیت المال میں دیں گے, جائز ہے دینا اور نافذۃ, یہ طریقہ بھی تا قیامت رہے گا. من دفع الیہم اجزأت عنہ مرًا کان او فاجرا, جسے اپنی زکوٰۃ حکمران کو دے دی یعنی وہ بیت المال میں جمع کرے, اس سے وہ زکوٰۃ ہو گئی ہے, یعنی وہ دوبارہ اپنی طرف زکوٰۃ نہیں دے گا, چاہے حکمران اچھا ہو برا ہو. دیکھ بار بار برن کارو فاجر برن, کیونکہ سنت کچھ بات جو بھی مخالفین ہیں وہ ادھوری بات کو مانتے ہیں کہ اچھا حکمران ہے چلو مان لیتے ہیں, برے حکمران پر ہی مسئلہ ہوتا ہے. اور خوارج کا اصل موضوع یہی تھا کہ برا انسان ہے برے حکمران, اس لیے ان کے خلاف خروج کرتے ہیں. تو یہاں پہ امام صاحب نے ایک ہی جملے کو بار بار دہرایا, برن کان او فاجرا برن کار او فاجرا, چاہے زکوٰۃ کا معاملہ انہیں کو دینا ہے, چاہے حدود تعزیرات کا معاملہ ہو انہیں کے سپورٹ ہے, اور چاہے جہاد کا معاملہ تب بھی اسی کے ساتھ جہاد کرنا ہے. امام ابن ابی الزحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس امام صاحب کے اس جمعے کے تعلق سے فرماتے ہیں، وقد دلت نصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه ان ولي الامر وامام الصلاه والحاكم وامير الحرب وعامل الصدقه يطاع في مواضع الاجتهاد، کہ قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اس پر قائم ہے کہ کوئی ولی امر حکمران ہو یا نماز کا امام ہو یا حاکم ہو یا جنگ کا امیر ہو یا عامل الصدقہ ہو جو صدقات و خیرات لیتا ہے، یہ طاع فی مواضع اجتہاد اس کی فرما برداری کی جاتی ہے اجتہاد کے مواضع میں، وليس ان يطيع اتباع في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رايهم لرايه في مصلحه الجماعه والائتلاف ومسألة الفرقه والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئيه. سنفرق عنه كحديث لان كرتين النبي صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم، جو نماز پڑھیں گے اگر نماز درست ہوگی تو دونوں کے لیے ہے، وان اخطاوا فلكم عليهم، اگر وہ غلطی کرے نماز پڑھنے میں تو پھر نماز تمہاری ہوئی ان کی غلطیوں کے سر پہ، ان کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ نص صریح ہے، امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نص صریح ہے کہ اگر امام سے خطا ہو جائے تو اس کی خطا اس کے سر پہ ہے، مأموم پر نہیں ہے. اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں، آخر میں فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اس صحیح حدیث کی مخالفت کرے جب کہ اسے حدیث مل جائے. یعنی عام سی امامت کی بات ہو رہی ہے تو پھر بڑی امامت کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ان سے غلطی ہو رہی تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم جو ہمارے اوپر فرض ہے، دیکھو نماز کے جو مقتدی اس کو اوپر کیا حکم ہے، کیا فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ اقتدا کرے اپنے امام کی، نماز پڑھ لی اس نے، اب امام نے جو غلطی کی ہے مقتدی نے اس کو آگاہ کیا وہ نہیں مانا ہوا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اگر وہ غلطی کی ہے اور چھپائی ہے اس نے، مثال کے طور پہ سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کیا اس نے، مقتدی کا کوئی قصور ہے اس میں؟ نہیں قصور، اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے. اور جو امام سے غلطی ہوئی اگر جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کہاں جواب دے، اور جو خطا اس سے ہو گئی اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کر دے، جان بوجھ کے کی اس کی نماز نہیں ہے. اب اس کو بڑے پیمانے میں دیکھیں، جو حکمران وقت ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، آپ ان کو اوپر حکم ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں، ہمارے اوپر یہ حکم ہے یہ فرض ہے کہ ہم ان کی فرمانبرداری کریں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو پھر میرا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے کیا، میں بھی نافرمانی کر بیٹھوں؟ نہیں، اس کا اپنا معاملہ، میرا اپنا معاملہ پر رب سے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیار پر وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا کہ تم قرآنوں میں ایسی چیز دکھ جس کا تم نکیر کرو گے اور تم کی رونا ہے. سب عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم ہم کیا کریں اس وقت، آپ وسلم فرماتے ہیں اد علیم حق مسل اللہ حق کم اد علیم حق ہوں، ان کا حق ان کو دو فرما برداری کا، ہمارے حق تلفی جو ہم کیا کریں، سر اللہ حق اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان سے نہیں مانگو اپنا حق. اگر تمہیں حق مانگنے سے دیتے ہو پھر چھینتے کیوں، انہیں تمہیں نہیں دینا، مانگو گے خروج کرو گے لڑائی جھگڑا ہوگا تو ویسے انہیں دینا نہیں ہے، پھر تمہیں اور تکلیف بھی ہوگی اور قتل غارت بھی ہوگی اور فتنہ بھی اور مصیبتیں بھی بڑھ جائیں گی. اس لیے اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ طریقہ ہے. مام صاحب فرماتے وہ صلاۃ الجمعہ خلفہ، ابھی یہ اصل نمبر 21 کر لیں، اور جمعہ کی نماز خلفہ اسی امام کے پیچھے حکمران کے پیچھے، وہ خلف من ولاہ یا اس کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا جس کو اس نے اپنا نائب بنایا ہے، جائزتن باقیتن جائز ہے اور باقی ہے تا قیامت، تامتن تام ہے، رکعتین دو رکعت، من اعادہ فہو مبتدع دو رکعت ہی جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جو دہراتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مبتدع بدعتی ہے. وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں دو رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر اپنی چار رکعت پڑھ لیتے ہیں ظہر کی، کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوئی ہم تو بس ڈر کی وجہ سے ہم نماز پڑھی ہے. فرماتے ہیں نہیں، نماز پڑھ لی ہے تمہاری ہو گئی، جو اس کا اعادہ کرے مبتدع ہے. تارک للآثار مبتدع ہے اور آثار کو چھوڑنے والا ہے، کون سے آثار، سلف کے آثار، یعنی قرآن اور سنت کے نصوص اور سلف کرام صحابہ اور سلف کرام کا راستہ جو ہے. مخالف للسنہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں کرنے والا ہے، لیس لہ من فضل جمعۃ شیء جمعہ کی فضیلت میں سے اس کو کوئی چیز نہ ملی، اپنے آپ کو اس نے محروم کر دیا. اذا لم یر الصلاۃ خلف الائمہ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اماموں کے خلاف نماز نہیں ہوتی، من کانوا جو بھی ہوں برہم وفاجرہم چاہے اچھے یا برے ہوں، فالسنۃ بان یصلی معہم رکعتین ویدین بانہا تامہ، اس پر لازم ہے کہ وہ دو رکعتوں کے پیچھے پڑھے اور اس یقین ایمان کے ساتھ کہ دین اللہ کا دین سمجھتے ہوئے کہ یہ دو رکعت میری ہو گئی ہے. لا یکن فی صدرک من ذلک شک, آپ کے سینے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں اصل نمبر 22, ومن خرج على امام من ائمه المسلمين, اور جو بھی نکلتا ہے یعنی خروج کرتا ہے کسی امام پر جو مسلمانوں کے اماموں میں سے ہے, وقد كان الناس اجتمع عليه, اور لوگ اس پر جمع ہو چکے ہوں, واقر له بالخلافه, اور اس کے خلافت کا اقرار کر چکے ہوں, بأي وجه كان, چاہے خلافت جس بھی طریقے سے اس نے لی ہے, بالرضا او بالغلبه, چاہے رضامندی سے یا غلبے سے اس نے خلافت لی ہے, فقد شق هذا الخارج اصل المسلمين, تو بس اس خارج نے مسلمانوں کے صف میں تفرقہ بندی پیدا کر دی ہے اور اس نے یہ فتنہ شروع کیا ہے. وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے جو بھی روایات اور احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی مخالفت کی ہے. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية, اگر یہ خارج اس حالت میں مر جاتا ہے خروج کی حالت بغاوت کی حالت میں تو اس کی موت جو ہے جہلیت کی موت ہوگی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى من امیره شیئا یکرہ فلیصبر علیہ, جو شخص اپنے حکمران سے اپنے امیر سے کوئی بری چیز دیکھتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا, فلیصبر علیہ, تو اسے پر لازم ہے کہ اس پر وہ صبر کرے. فإن من فارق الجماعۃ, بس جو شخص جماعت سے دور اختیار کرتا ہے, شبرن ایک بالشت بھی, فمات, پھر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے, فمیتتہ جاہلیت, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7054 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1849. اور اب یہ دیکھیں کہ امام احمد احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتنہ تھا اور ان کو جو آزمائش تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ خلق القرآن میں, اس کے تعلق سے امام حنبل بن اسحاق فرماتے ہیں کہ واثق کی ولایت میں جب وہ خلیفہ واثق تھا, فقہا بغداد امام احمد بن حنبل کی طرف آئے, فقول يا ابا عبد الله هذا الامر قد تفاقم وفشى, یعنی یہ جو بات ہے فتنہ خلق قرآن کے بڑی طول پکڑتا جا رہے ہو بڑا یعنی لوگوں میں اس کا اثر ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کر. فقال لهم ابو عبد الله فما تريدون, تم کیا چاہتے ہو؟ قالوا ان نشاورك في ان لسنا نرضى بامرته ولا سلطانه, ہم تو آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں, ہمیں ایسے حکمران کے نہ تو ہم اس پہ نہ تو اس کے حکمرانی پر راضی ہیں اور نہ اس کے سلطان پہ راضی ہیں, کچھ دیر تک یعنی فناظرہم ابو عبداللہ ساعہ, ایک گھنٹے کے کچھ دیر تک ان سے مناظرہ کرتے رہے سمجھاتے رہے. وقال لهم علیکم منکرتی فی قلوبکم, اپنے دل میں برا سمجھو جو کچھ وہ غلط کر رہے ہیں, ولا تخلعوا یدا من طاعہ, اور فرمانبرداری سے ہاتھ نہ اٹھاؤ, ولا تشقوا عصا المسلمین, اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی وجہ نہ بنو, ولا تسفكوا دماءكم, اور اپنے خون ضائع نہ کرو, ودماء المسلمين معكم, اور اپنے خون کے ساتھ عام مسلمان کا خون بھی نہ بہاؤ, انظروا في عاقبه امركم, تم دیکھو کہ تمہارے اس عمل کی عاقبت کیا ہے, آگے تم ملنے والا کیا ہے, واصبروا صبر کرو, حتى يستريح بر او استراح من فاجر, صبر کرو جب تک کہ جو اچھا ہے وہ راحت نہ پا لے اور جو برا ہے اس سے لوگوں کو راحت نہ مل جائے. ومضوا چلے گئے, ودخلت انا وابي على ابي عبد الله بعدما مضوا فقال ابي لابي عبد الله, اب امام حنبل بن اسحاق کہتے ہیں جب وہ لوگ چلے گئے میں اور میرے والد جو ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس گئے اور ہم نے ان سے بات کی, فقال ابي لابي عبد الله, میرے والد نے امام احمد بن حنبل سے, ابي عبد الله محمد بن حنبل ہیں, ان سے یہ کہا, نسال الله السلامه لنا والام محمد صلى الله عليه وسلم, ہم تو اپنے لیے اور ام محمد صلى الله عليه وسلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, وما احب الاحد ان يفعل هذا, اور میں کسی کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل کرے. وقال ابي يا ابا عبد الله هذا عندك صواب, کہ جو آپ نے کہا بالکل صحیح, قال لا هذا خلاف الأثار التي أمرنا فيها بالصبر، کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف خروج کرتا ہے یا کاروائی کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، یہ کبھی ثواب نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ کہے کہ یہ بالکل غلط کہے گئے ہیں، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، یہ اس سارے ان احادیث کے خلاف عمل ہے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم لوگ صبر کرو. دیکھیں فصبروا ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ کی بنیاد پر امام صاحب نے کتنی یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور کتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی بھی دی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے یعنی اس فتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اور کس طریقے سے اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا عظیم فتنہ تھا کہ حکمرانوں نے بعض علماء کو قتل کیا، بعض کو قید کیا، بعض کو کوڑے مارے گئے، میں محمد بھی شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جان کی حفاظت کی ہے. اور ایک وقت آیا کہ یہی حاکم تھے انہی میں سے جنہوں نے حق کو سمجھا، حق کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور پھر سے توحید اور سنت کا جھنڈا لہرانا شروع ہوا. کیونکہ معتزلی جو تھے وہ جب ان کا جو حکمران ہو وہ مر گیا، پھر دوسرا اور تیسرا آیا، تو آخر میں جب متوکل آئے تو انہوں نے احمد بن حنبل کی بات کو سنا اور سمجھا، اور پھر معتزلوں کو اپنے آپ سے دور کیا، پھر اہل سنت جماعت جو ہیں علماء کو اپنے قریب کیا، پھر دیکھیں آہستہ آہستہ وہ بدعت جو ہے وہ ختم ہوئی. ورنہ آج دیکھیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، یہ بات اتنی عام ہو جاتی شاید آج ہم اور ہمارے بچے بھی یہی کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے اپنے بندوں سے. امام صاحب فرماتے ہیں ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج على احد من الناس، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قبران وقت کے خلاف بغاوت کرے، خروج کرے، یا اس کے خلاف جنگ کرے، لوگوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. فمن فعل ذلك، بس جو شخص ایسا کرے یعنی خروج کرتے، بغاوت کرتے، فهو مبتدع على غير السنه والطريق، وہ شخص بدعتی ہے، وہ کبھی سنت اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہو نہیں سکتا. کس عمل کی وجہ سے؟ اس بغاوت اور خروج کے عمل کی وجہ سے. امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، فرماتے ہیں واما لزوم طاعتهم وان جاروا فانه يترتب على الخروج من طاعتهم من فاسد. امام صاحب فرماتے ہیں کہ صبر کرنا برے حکمرانوں کے ظلم پر اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ اگر ان کے خلاف بغاوت کرنے، ان کے خلاف بغاوت کرنے سے اور خروج کرنے سے اور ان کے نافرمانی کرنے سے جو مفاسد ہیں امت میں جو برپا ہوں گے، وہ اضعاف ما يحصل من جورهم، وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں جو وہ ظلم کر رہے ہیں. ان کو ظلم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کے خلاف جب بغاوت کی جاتی ہے پھر تب جب وہ ظلم کرتے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے جو ظلم وہ آج کر رہے ہیں اس امن کی حالت میں. بل فی الصبر علی جورهم تکفیر السیئات، بلکہ ایک فائدہ بھی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ گناہوں کو کفارہ کا ایک ذریعہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو کفارہ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس ایک کانٹے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب چاہے یہ کانٹا جسمانی تکلیف ہو یا ظلم کی وجہ سے نفسیاتی تکلیف ہو، اور جب حکمران ظلم کرتا ہے تو وہ دونوں قسم کی تکلیف دیتا ہے، جسمانی تکلیف، اب بھوک ہے، پانی کی قلت ہے، بجلی کی قلت ہے، گندم کی قلت ہے، ساری تکلیف جسمانی تکلیف ہے، اور پھر نفسیاتی بے روزگاری ہے، یہ بھی نفسیاتی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے. تو یہ ساری چیز اگر صبر کرتے ہو تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں ابن ابی الحنف رحمۃ اللہ علیہ بل فی الصبر علی جورهم تکفیر السیئات ومضاعفۃ الاجور، گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اجر و ثواب جو ہے ان کا مضاعفہ بھی ہے، ان کی زیادتی بھی ہے. فإن اللہ ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں. اور جب میں اپنے درس میں ایسی بات اپنے طرف سے کر دوں تو میرے پیچھے 100 سے زیادہ علماء سلف کے علماء ہوتے ہیں جو یہ بار بار بات دہراتے ہیں. میں محسن بصری کی بات کی تھی، یاد ہے، کما تکون ولا علیکم، اب امام ابن ابی حنفی وہی بات دہرا رہے ہیں. یہاں پہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی ہمارے اوپر مسلطوں کو نہیں کیا الا یہ کہ ہمارے اعمالوں کے فساد کی وجہ سے، ہمارے اعمال فاسد ہیں، حکمران فاسد ہمارے ساتھ ہو گئے. والجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسے بھرو گے. فعین الاجتہاد فی الاستغفار، ہمارے اوپر جو ہمیں کرنا ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم جد و جہد کریں، کس چیز پہ؟ الاستغفار والتوبہ و اصلاح العمل، استغفار کے لیے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے اعمال کی درستگی کا اہتمام کریں, جد و جہد کرے گا اعمال صالح ہو جائے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, وما اصابک من مصیبت, تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, تو تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے جو اب تم لوگ کرتے ہو. ویعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ بہت بہت معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہماری لغزشیں, جو گناہ ہیں ہمارے, بہت سے معاف کر دیتا ہے. تو بعض کو جب پکڑتا ہے تو پھر ہمارے اوپر سر پہ جو مصیبتیں, وہ بعض پکڑے گناہ ہیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 ہے. وقال تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولما اصبتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم, آل عمران آیت نمبر 165. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جو تکلیف ہوئی مسلمانوں کو, 70 کو شہید کیا گیا بے دردی سے, اور پھر مسلمانوں کو کافی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی جب یہ نظارے دیکھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولما اصبت مصیبت, کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی, قد اصبت مثلیہا, تمہیں یاد ہے تم نے ڈبل, اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ انعام دیا تھا, 70 کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں, اور 70 کو تم لوگوں نے جنگ قیدی بنایا تھا. پہلے تو یہ تھا, اب تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہو گئے. قل تم ان ھذا, تو آپ لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ کیوں ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ھو من عند انفسکم, یہ جو ہوا, یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے, یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. سبحان اللہ, صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ صحابہ کرام سے اگر غلطی ہو گئی, وہ بھی انجانے میں جنگ احد میں, اس کو سزا مل گئی. تو آج ہمارے اعمال کیا ہیں, ہم کیا تصور کرتے ہیں, ہم ان گناہوں سے لت پت ہو کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہٹا دے, ہم کاروائی کر کے بغاوت کر حکمرانوں کو بھی کچل ڈالیں, امریکہ یا یورپ کو بھی کچل ڈالیں. ہمارے اعمال یہ ہیں میرے بھائی, اگر کافروں سے, کافروں کے عذاب سے, کافروں کے اس غلبے سے اور اپنی ذلت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو, فعلیکم بالاستغفار والتوبہ واصلاح العمل, جیسا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں. وقال تعالی, پھر تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون, سورۃ الانعام نمبر 129. وہی چیز ہے, امام حسن بصری 300 صحابہ سے علم حاصل کرنے والے اس زمانے میں یہی بات فرماتے ہیں, اور ابن عبد الحنفی 700-800 سال بعد آنے والے یہی بات فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی علماء ہیں جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں, اور ان معاملات کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے, کیسے بار بار اس کا ذکر کیا ہے عقیدے کی کتابوں میں. اب یہ شرح عقیدہ تحویہ میں بات کر رہے ہیں, شرح عقیدہ تحویہ, عقیدہ تحویہ سن 321 میں لکھی گئی, امام جعفر طحاوی نے لکھی, کیونکہ شرح ابن عبد الحنفی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, تو دیکھیں سارے کے سارے علماء جو جب عقیدے کے مسائل میں ذکر کرتے ہیں اس مسئلے کا, تو اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. میرے بھی ہمارا قصور ہے, غلطی ہماری ہے, اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اب جب سزا کسی کو ملتی ہے, کس لیے ملتی ہے؟ تاکہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے یا اس گناہ میں دو قدم آگے بڑھے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ سزا ملی, حکمران سر پہ بیٹھ کے ظالم, پھر نافرمانی کر کے پھر بغاوت کے راستے اختیار کیا. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں عقل آ جاتی اور یہ سمجھ لیتے کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہم اپنی برائیوں کو روک دیتے یا کم کر دیتے, تب آہستہ آہستہ یہ بھی چلے جاتے, ان کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا. یہ کبھی نہ کہیں کہ جو اپنی بازو کی طاقت پہ مسلط ہو جاتا ہے اور اقتدار کو اپنا لیتا ہے, غالب ہو جاتا ہے, وہ کبھی جا نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير, ان کے ہاتھوں میں خیر نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. کوئی بھی اس کائنات میں پتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گرتا, اللہ تعالیٰ اجازت سے گرتا ہے, تو پھر حکمران کیسے مسلط ہو سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر؟ تو اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں, یہ آئے ہیں اللہ کی اجازت سے ہمیں عذاب دینے کے لیے. ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں, ہمارے اعمال اچھے ہوں گے یہ بھی اچھے ہوں گے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بات میں ختم کرتا ہوں, اسی بات پہ فرماتے ہیں ابن عبد الحنفی کی یہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے تعلیق میں, فرماتے ہیں, وفی هذا بیان لطریق الخلاص من ظلم الحکام, یہ جو بات بیان کی گئی ہے امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہی راستہ ہے کہ حکمران کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. لذین ہم ان جلدتنا اتکلم بالسنتنا, جو ہمارے جیسے ہیں, ہمارے جلد جیسے ان کے جلد ہے, ہماری زبان سے وہ بات کرتے ہیں. وہ ہوا چھٹکارا کیا؟ ان یتوب المسلمون الی ربہم، چھٹکارا کے یہ ذریعے ہے کہ توبہ کریں، اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں، ویصحح عقیدتہم، اپنے عقیدے کو درست کریں، ویربو انفسہم، اپنی تربیت کریں، واہلیہم، وہی بات اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، آپ کا تاثیر ہونی چاہیے، علی الاسلام، علی السلاح نہیں، ویربو انفسہم واہلیہم علی الاسلام، اسلام کی صحیح تربیت. آج بعض لوگ بچپن سے بچوں کو اسلحہ اٹھانے کی تربیت دیتے ہیں، نہیں، علی الاسلام، اسلام کی تربیت، الاسلام الصحیح، جو صحیح اسلام ہے. تحقیقا لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تحقیق کرتے ہوئے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، سورۃ الرعد آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں بھی تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.